الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المنافقون اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم طهر قلوبنا من النفاق واعمالنا من الرياء والسنتنا من الكذب واعيننا من الخيانه فانك تعلم خائنة الاعين وما تخفي الصدور امين يا رب العالمين سورة المنافقون کے پہلے رکوع کی آخری دو آیات ابھی تلاوت کی گئی ہیں جیسا کہ اس سے پہلے بار بار واضح کیا جا چکا ہے ان دو آیتوں میں مرض نفاق کی جو آخری سٹیج ہے جس پر پہنچنے کے بعد گویا کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن تک یہ بیماری پہنچ جاتی ہے ناقابل علاج ناقابل اصلاح اس کی علامات کیا ہیں یہ تبدیلی جو ہمارے مباحث سے میں بھی بحث کر چکا ہوں کہ یہ جو تھرڈ سٹیج ہے اس ٹی بی کی جس کا نام منافقت ہے اس کی اہم ترین علامتیں یہ ہے کہ تمام مسلمانوں سے بالعموم اور مسلمانوں کے جو قائدین ہیں ان سے بالخصوص جو کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم تھے مومنین صادقین سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض عداوت اور عناد کی کیفیت اس کے ضمن میں یہ دو آیتیں ابھی ہم نے پڑھی ہیں پہلے تو ان کا ترجمہ کر دیجیے هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وہی ہیں جو یہ کہتے ہیں مت خرچ کرو ان لوگوں پر جو اللہ کے رسول کے ارد گرد جمع ہیں یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائیں یہ بھیڑ چھٹ جائے وللہ خزائن السماوات والارض حالانکہ اللہ ہی کے ہیں تمام خزانے آسمانوں کے اور زمین کے ولكن المنافقون لا يفقهون لیکن یہ منافق سمجھ نہیں رکھتے تفقہ سے عاری ہیں یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن الاعز منها الاذل وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم لوٹ پائے مدینے جا سکے واپس تو لازمت نکال باہر کرے گا وہاں سے وہ جو زیادہ عزت والا ہے اس کو کہ جو کمزور ہے ضعیف ہے مغلوب ہے وللہ العزت ولرسوله وللمؤمنین حالانکہ عزت تو ہے اللہ کے لیے غلبہ ہے اللہ کے لیے اور اس کے رسول کے لیے اور اہل ایمان کے لیے ولکن المنافقین لا یعلمون لیکن منافقین علم میں حقیقی سے بے بہرا ہے انہیں حقیقی علم حاصل نہیں یہاں پہلی بات تو یہ نوٹ کیجئے کہ قرآن مجید کی بعض آیات ایسی ہیں کہ جن کو کسی واقعاتی پس منظر کے بغیر صحیح طور سے سمجھا نہیں جا سکتا اگرچہ ایسی آیات کی تعداد زیادہ نہیں ہے لیکن پھر اب جیسے سورہ تحریم کے شروع میں وہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ ہمارے اس منتخب نصاب کے تیسرے حصے میں سورہ تحریم آ چکی ہے لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک جب تک وہ خاص واقعہ معلوم نہ ہو اس آیت کا مفہوم واضح نہیں ہوتا اذ اثر النبی الی بعض ازواجہ حدیثا جبکہ نبی نے اپنی بیویوں میں سے کسی کو کوئی راز کی بات بتائی اب یہ ساری چیزیں وہ ہیں اس طرح کے واقعاتی معاملات کے ان کے لیے تو لا محالہ رجوع کرنا پڑتا ہے جو بھی تفسیری روایات ہیں یا جو سیرت کے واقعات ہیں. تو یہ جو واقعہ ہے کہ جس میں یہ دو قول ان کی طرف سے کہے گئے جن کا یہاں تذکرہ ہوا ہے جنہیں نقل کیا گیا ہے, تقریباً اس پر اجماع ہے. ویسے تو یہ بحثیت واقعہ تو صحیح بخاری صحیح مسلم سمیت تمام حدیث کی کتابوں میں تمام سیرت کی کتابوں میں واقعہ موجود ہے, لیکن تھوڑا تھوڑا سا کچھ فرق ہے, یا تو جو اشخاص متعلق ہیں اس واقعے میں ان کے ناموں میں فرق ہے. کہیں کہیں یہ رائے بھی ہے کہ غزوہ تبوک ہی کے دوران واقعہ پیش آیا ہے, لیکن تقریباً اجماع ہے کہ غزوہ بنی المصطلق سے واپسی پر یہ واقعہ پیش آیا. اور یہ معلوم ہے کہ سن 6 ہجری میں یہ غزوہ پیش آیا ہے, غزوہ بنی المصطلق. اور نوٹ کر لیجئے اسی سفر میں وہ واقعہ پیش آیا ہے, واقعہ اس جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حال جو ہے جڑ گیا اور گم ہو گیا, اس کو تلاش کرنے کے لیے دوبارہ گئی ہے تو قافلہ چلا گیا. اسی کو بنیاد بنا کر عبداللہ ابن ابی نے پھر وہ طوفان اٹھایا اور آپ پر تہمت لگائی گئی, جس کا کہ تفصیلی معاملہ جو ہے سورہ نور میں مذکور ہے. تو یہ غزوہ ہے اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ منافقین کا جو خوب سے باطن ہے وہ پوری طرح کھل کر سامنے آ گیا. تو اس غزوے کے بعد حضور ابھی اس بستی میں مقیم ہی تھے, مریسی نامی کنواں تھا, ایک کنویں کے پاس بستی تھی, وہیں قیام تھا, لشکر جو ہے اسلامی وہیں پر اس نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا. اس کنویں کے پانی پر دو مسلمانوں کے مابین کچھ تکرار ہو گئی, ہو جاتی ہے, برتن جہاں بھی ہو کھڑک جاتے ہیں, عام معاملہ ہے, آخر انسانی معاملات ہیں. تو جو نام آتے ہیں زیادہ اہم اور مستند روایات میں, ان میں ایک تو تھے حضرت جہجا ابن مسعود غفاری. یہ اگرچہ قبیلہ غفار سے تھے, لیکن ظاہر بات ہے کہ مدینے کے اعتبار سے چاہے یہ فرشی نہیں تھے لیکن وہ مہاجرین میں سے تھے, اور خاص طور پر یہ کہ حضرت عمر کے ملازم تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کے گھوڑے کی دیکھ بھال کرتے تھے, گویا کہ سائز کی حیثیت سے حضرت عمر کے ہاں ملازم تھے. دوسرے حضرت سنان ابن وبر الجہنی, ان کا تعلق تو ہے قبیلہ جوہینہ سے, لیکن یہ حلیف سے بنی خزرج میں سے ایک خاندان تھے, گویا کہ ایک کا تعلق مہاجرین کے ساتھ اور ایک کا تعلق ہو گیا, چاہے وہ بن واسطہ تھا وہ انصار مدینہ کے ساتھ, خاص طور پر جو بڑا قبیلہ تھا حضرت, اور اسی قبیلے کا شخص تھا یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول. ان دونوں کے مابین کو تکرار ہوئی, تکرار زبانی سے آگے بڑھ کر تو ہاتھا پائی تک نوبت پہنچ گئی. حضرت جہجا نے کہیں کوئی لات رسید کر دی. اب یہ ایک بہت ہی توہین آمیز گویا کہ اقدام تھا کسی کو لات مارنا, اس پر ہنگامہ ہو گیا اور جاہلیت کی آوازیں بلند ہوئی کہ اب انہوں نے پکارنا شروع کیا. جہجا نے آواز لگائی, مہاجرین کو آواز دی اپنی مدد کے لیے, ادھر سے سنان نے انصار مدینہ کی دہائی دی, خزرج والوں کو پکارا. اس پر ایک تو یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا اور آپ واپس تشریف لائے اس موقع پر, تو بڑے پیارے الفاظ ہیں جو آپ نے کہے, وہ میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں. ماں بالو کامل جاہلیا, اے مسلمانوں کیا ہو گیا تمہیں, تمہارا یہ کیا حال ہے, یہ جاہلیت کی پکار سن رہا ہوں میں, یہ قبیلے کی اور جوہائی دینا اور اپنے ساتھیوں کو اس طرح پکارنا, یہ اصلیت جاہلی ہے. یہ تو ہو سکتا مسلمانوں کو پکارو کہ مسلمانوں ہمارا فیصلہ کرو, ہمارے مابین جھگڑا ہوا ہے اس جھگڑے کو طے کراؤ, لیکن یہ کہ ان نسبتوں سے پکارنا کہ مہاجرین کو پکارا جا رہا ہے ایک طرف سے, دوسری طرف سے انصار کو پکارا جا رہا ہے, تو یہ تو دعوی جاہلیہ ہے, یہ حمیت جاہلیہ. ماں لکھوں والے دعوت جاہلیہ, تمہیں کیا ہو گیا, تمہارا کیا سروکار اس دعوت جاہلی سے, تمہارا کیا تعلق, تمہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس سے پاک کیا ہے, وہ لڑکا کر دیا ہے, دعوہا چھوڑو اس کو, فإنها منتنۃ, یہ تو بہت ہی بدبودار ہے, بہت ہی مکروہ حرکت ہے جو تم کر رہے ہو. بہرحال وہ مسئلہ بہت زیادہ آگے نہیں بڑھنے پایا, مسلمانوں نے جو سینئر لوگ تھے انہوں نے, وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود جیت بچاؤ کرا دیا. تو ایک نے جس نے لات ماری تھی اس نے معذرت کر لی, معافی مانگ لی, دوسرے نے معاف کر دی, بات ختم ہو گئی. لیکن اب یہاں سے اسپارک آف ہو گیا پورا معاملہ جو منافقین تھے, اور یہ ذہن میں رکھیے میں بار بار عرض کر چکا ہوں, یہ کوئی اکا دکا لوگ تو نہیں تھے. غزوہ احد میں اتنے شدید مرحلے پر تقریباً تہائی نفری واپس چلی گئی, اس سے ایک عام اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ مدینے کے مسلمانوں میں سے جو قانون مسلمان شمار ہوتے تھے ان میں کیا نسبت و تناسب منافقین کا تھا؟ ذرا غور کیجیے اس بات کو، کس قدر نازک مسئلہ ہے. 3000 کا لشکر پڑا ہوا ہے اور حضور کل 1000 کی نفری لے کر نکلے ہیں مدینے سے، اور ان میں سے 300 نکل گئے. تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ تناسب جو ہے کوئی معمولی نہیں تھا. اب یہ منافقین جمع ہو گئے عبداللہ ابن ابی کے پاس سے، دیکھو یہ تم نے ہمارے لیے کیا معاملہ پیدا کر دیا. اسے اور بھڑکایا، اسے تو چاہیے تھا، وہ تو تھا ہی، سمجھیے کہ بارود کی ڈھیری. بھڑک اٹھا اس نے، بلکہ یہ کہا کہ در حقیقت یہ تم لوگوں نے کیا ہے جو کچھ کیا ہے. یہ بھک منگے کنگلے آ گئے تھے، مکے سے آ گئے، آس پاس سے آ گئے. تم انہیں کھانے پینے کا نہ دیتے، تم نے اپنے مکان تقسیم کر دیے، تم نے اپنی دکانیں تقسیم کر دی، تم نے ان پر خرچ کیا، انہیں کھلایا پلایا. اور ان کی مثال تو بالکل وہی ہے جو کہ عربی کا یہ مقولہ ہے، سمن کلبک یا کلک، اپنے کتے کو خوب کھلا پلا کے موٹا کرو، کسی دن تمہیں کو چیر پھاڑ کر کھا جائے گا. تو یہ گویا کہ تم نے انہیں پالا ہے، پوسا ہے، کھلایا ہے، پلایا ہے، اور آج یہ تمہیں کو کاٹ کھانے کو دوڑ رہے ہیں اور تمہاری توہین کر رہے ہیں. ان کی یہ جرتیں ہو گئی کہ ایک ان میں سے ایک شخص نے جو ہے ہمارے ایک خلیف کو جو ہے لات مار دی. بہرحال اس وقت جب یہ بات ہو رہی تھی، اس نے یہاں تک کہا کہ آپ اپنی ہاتھ کھینچ لو، مت خرچ کرو ان پر. لات ان سے تو علی من عند رسول اللہ، مت خرچ کرو ان لوگوں پر کہ جو اللہ کے رسول کے پاس جمع ہو گئے ہیں. یہ تو یہ کہ کچھ عرصے اگر ان کے اوپر تم خرچ نہیں کرو گے، عرصہ حیات تنگ ہو جائے گا، تو یہ خود بخود منتشر ہو جائیں گے. حتی ینفضوا، منتشر ہو جائیں گے. دیکھنا ان بستیوں کو تم کے ویرانہ ہو گئی. یہ سب جو ہے یہ تمہارا انصاف ہے، تمہارے صدقات ہیں کہ اس کے بل پر جو ہے یہ ساری جمعیت اور یہ شان و شوکت جو ہے نظر آ رہی ہے، سب تمہارا کیا نظر آ رہا ہے. ہاتھ پھینک لو اپنا. اور پھر آگے بڑھ کر اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب بات یہاں تک پہنچ گئی ہے تو اس سے آگے ہم نہیں جانے دیں گے. اب اگر مدینے میں پہنچنا ہو ہی گیا، کیونکہ سفر پر ہے، جب بھی مدینے پہنچ گئے تو یقیناً جو عزت والے ہیں یعنی ہم، اور سب سے بات ہو اپنے آپ کو سمجھ کر العز افعال التبذیل کثیرہ، سب سے زیادہ عزت والا، وہ اس کو نکال دے گا جو سب سے زیادہ کمزور ہے. ازل، یہ میں نے بار بار کیا ہے کہ ذلیل کے لفظی معنی عربی زبان میں صرف کمزور ہے. اردو میں جب یہ لفظ آتا ہے، اسی لیے اس لفظ کو زبان پر لاتے ہوئے جو ہے کچھ ہچکچاہٹ ہوتی ہے کہ اس میں کمینگی کا ایلیمنٹ بھی شامل ہوتا ہے جب ہم کہتے ہیں ذلیل آدمی. یہاں جو عربی میں ذلیل صرف کمزور کو کہتے ہیں، اصل لحاظ کمزور. تو جو زیادہ عزت والے ہیں، طاقت والے ہیں، وسائل رکھنے والے ہیں، غالب لوگ ہیں، العزیز کہتے ہیں اسے جو جس کا غلبہ ہو، وہ نکال باہر کریں گے ان کو جو کمزور ہے. وللہ العزت ولرسوله وللمؤمنین. اب یہ بکرا، یہ بعد میں تو گفتگو ہوگی. وہاں ایک نوجوان لڑکے سے تھے، حضرت زید ابن ارقم انصاری، وہ بھی موجود تھے. انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ یہ مومن صادق ہے، یہ ہماری بات جا کے بیان کر دے گا، باقی سب تو منافق تھے. انہوں نے آ کر اپنے چچا سے بات کی کہ یہ باتیں ہوئی آج وہاں. وہ انہیں لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے. حضور نے کافی کراس کوشچن کیا، بڑی تفصیل آتی ہے، شاید تمہیں کوئی مغالطہ لگا ہو، شاید کوئی اور بات کہی ہو. انہوں نے سب کہا نہیں حضور، بالکل ایک ایک لفظ کی میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں، یہی الفاظ ہیں جو انہوں نے کہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا اطمینان ہو گیا، اور جو بات پہلے چچا نے کہی تھی، میں نے ہی وہی بات بھتیجے نے بھی کہی. میں معلوم ہوا کہ یہ نقل در نقل سے اس روایت میں کوئی لفظی فرق پہنچ کر رہی، یہ بھی واقع نہیں ہوا تھا. تو پھر حضور نے طلب فرما لیا عبداللہ ابن ابی ابن سلول کو، اور اس سے وضاحت کر رکھی. وہ صاف قسم کھا گیا، جھوٹ بول گیا، میں نے کھائی. ان کے لیے تو جھوٹی قسم کھانا جو ہے بائیں ہاتھ کا کھیل، ان کا معمول تھا. اتفدو ایمانہم جنتاً فصدو عن سبیل اللہ، یہ تو ان کی گویا کہ بڑی پرانی عادت تھی، مستقل عادت تھی. اب معاملہ یہ ہوا کہ ایک طرف نوجوان ہے، کوئی اور گواہ تو موجود نہیں، دوسری طرف ایک بڑا رئیس انسان ہے، رئیس حضرت ہے، معمر آدمی ہے، صاحب حیثیت ہے، سردار ہے قوم کا، وہ بات کہہ رہا. تو سب لوگوں نے کہا حضور، اس چھوکرے کی بات، اس نوجوان کی بات پر آپ نہ جائیے، یہ ہمارا صاحب حیثیت آدمی ہے، باعزت آدمی ہے، لہذا اب آپ اس معاملے کو رفع دفع کر دیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بنی کہ بنی روک دی. اگر کہ حضرت عمر نے یہ کہا کہ حضور یہ ثابت ہو رہا ہے کہ سب نے یہ بات کہی اور یہ بچہ، یہ نوجوان جھوٹا نہیں ہے، آپ یا تو مجھے حکم دیجیے، اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں، ورنہ پھر کے انصار میں سے ایک بڑھ کر آپ کا وفادار، آپ کا مخلص جانصار موجود ہے، حضرت معاذ ابن جبل کا نام لیا حضرت عمر نے، حضرت سعد ابن معاذ کا نام لیا، اور حضرت عمر نے حضرت محمد بن مسلمہ کا نام لیا کہ ان میں سے جس کو آپ حکم دیں تو گندر اڑا دینا اس شخص. معلوم یہ ہوا کہ حضور نے اس کی نفی نہیں کی. معلوم ہوتا واقعتا اس طرح کا یہ معاملہ گویا کہ کفر اور ارتداد کے درجے تک یہ بات پہنچ گئی تھی. اس درجے کی بات یہ تھی کہ جس پر حضور نے یہ نہیں کہا کہ یہ جرم تو مستوجی میں سزا نہیں ہے یا اس کے لیے تو یہ حد نہیں ہے. جواب میں آپ نے یہی فرمایا کہ عمر دنیا اب کیا کہے گی کہ اب محمد نے اپنے ہی آدمیوں پر ہاتھ صاف کرنا شروع کر دیا. گویا کہ جو بھی وہ دعوت اور تحریک تھی اس کی مصلحت کو آپ نے سامنے رکھا. یہ بھی اندیشہ تھا کہ کوئی اقلیت جاہری اٹھ کھڑی ہو اور منافقین جو ہیں اس کے پشت پناہ بن کر اس کے حمایتی بن کر کھڑے ہو جائیں. لیکن حضور نے ایک عجیب حکمت عملی اختیار کیا اس موقع پر. وہ یہ کہ فوراً آپ نے حکم دے دیا کوچ کرنے کا، یہاں سے فوراً جو ہے قافلہ اٹھاؤ اور سفر کرو. حالانکہ وہ وقت عام طور پر سفر کرنے کا نہیں تھا. اور پورے 30 گھنٹے مسلسل قافلے کو چلایا آپ نے. یہاں تک کہ لوگ تھک کر چور ہو گئے. یہ سب اس لیے کیا کہ یہ اثرات ذہن سے نکل جائیں. بہت تلخ واقعہ ہوا ہے، بہت تلخ باتیں ہوئی ہیں. مسلمانوں کی جمعیت پراگندہ نہ ہو جائے، اصلیت جاہلی بھڑک نہ جائے. تو اس سے یہ کہ خوف کر دو ان کو. تو 30 گھنٹے مسلسل سفر کے بعد پڑاؤ ڈالا ہے آپ نے. چنانچہ جو تھا جاتے ہی وہ لیٹا ہے، ڈھیر ہو گیا ہے، سو گیا. اس سے یہ کہ وہ تمام کیفیات اتر گئی. اس کے بعد البتہ یہ ضرور ہوا ہے کہ چرچا جب ہو گیا تو جو اہل ایمان تھے مدینے کے انصار رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، انہوں نے آپس میں چرچا شروع کیا اور بات واضح ہوتی چلی گئی. ایک کے بعد ایک بات جو ہے کھلتی چلی گئی کہ واقعہ تو یہ ہوا ہے، عبداللہ ابن عبی سلول نے یہ کہا ہے. لہذا عام طور پر اب مسلمان جو تھے مدینے کے انصار ان کی رائے عامہ جو ہے خلاف ہو گئی عبداللہ ابن عبی. یہاں تک کہ آخری جو ڈراپ سین ہے اس کا وہ یہ ہے کہ جب لشکر پہنچا ہے مدینے کے دروازے پر تو عبداللہ ابن عبی کا جو بیٹے ہیں اور وہ مومن صادق تھے، سچے مومن، ان کا نام بھی عبداللہ ہے، عبداللہ ابن عبداللہ، تلوار چھوٹ کر مدینے کے دروازے پر کھڑے ہو گئے کہ تم نے کہا تھا کہ عزت والا جو ہے وہ نکال دے گا کمزور کو، محمد عزت والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تم کمزور، میں تمہیں اندر داخل نہیں دے دوں گا جب تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہ دے. انہیں دہائی دی، چیخ پکار کی کہ دیکھو میرا بیٹا ہی میرے خلاف تلوار لے کر کھڑا ہو گیا ہے. حضور کو اطلاع ہوئی، حضور نے حکم دیا عبداللہ ابن عبداللہ کو کہ اپنے والد کو گھر جانے دو. لیکن یہ ثابت ہو گیا کہ عزت والے محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اور مدینے میں داخلہ بھی اگر ملا ہے عبداللہ ابن عبی ابن سلول کو تو وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ملا ہے. اس واقعے کا کچھ تذکرہ محسوس ہوتا ہے کہ یا تو اسی کے نقبل واقعہ تھا جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 74 میں بھی یہ بات آئی ہے، یحلفون باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر، یہ قسم کھا رہے ہیں، قسمیں کھائیں گے کہ نہیں کہا انہوں نے وہ بات، نہیں کہی وہ بات. حالانکہ قد قالوا کلمۃ الکفر، یہ کفر کا کلمہ کہہ چکے. یہ گویا کہ یہ کلمہ یا تو پھر کوئی اور واقعہ ہے جس کی کہ میں نے دیکھا ہے کہ کوئی اور واقعہ جو ہے وہ تو روایات میں نہیں بیان کیا گیا. تو معلوم ہوتا ہے کہ اسی واقعے کا وہاں بھی تذکرہ ہو رہا ہے. یعنی قول باللہ ما قالوا ولقد قالوا کلمۃ الکفر وکفروا بعد اسلامہم، اور یہ اب اپنے اسلام کے بعد کفر کر چکے. یہ بہت جو ہے نوٹیبل مقام ہے، بہت قابل غور. یہاں ایمان کا لفظ نہیں آیا، اسلام کا لفظ آیا. اور گویا کہ اسلام کے بعد کفر اگر ہے تو وہ ارتداد ہے. تو معلوم ہوتا ہے کہ اس درجے تک نفاق جب پہنچ گیا تھا تو اس کے اوپر جو حکم لگایا جا رہا ہے وہ ارتداد کا ہے. اسی لیے میں نے حوالہ دیا تھا آپ کو کہ واجب القتل ہو چکا تھا. یہ دوسری بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مصلحت وقت دیکھی ہے، اس لیے کہ ایک تحریک کا معاملہ اور ہوتا ہے، ایک اسٹیبلش حکومت کا معاملہ اور ہوتا ہے. اس کے حوالے سے مجھے آج کی باتیں عرض کرنی ہے، بہت اہم نقطہ ہے. ایک اسٹیبلش حکومت ہے اس کا معاملہ اور ہے. ایک ابھی جدوجہد جاری ہے، تحریک ہے، موومنٹ ہے، جہاد اور قتال کا مرحلہ ابھی جاری ہے. اس کے دوران کچھ حکمت عملی کے تقاضے جو ہے مختلف ہو جاتے ہیں. اس میں دیکھنا پڑتا ہے کسی وقت مصلحت کو، اور حکمت کے تحت جو ہے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص سزا کا مستحق ہو چکا ہو پھر بھی اسے سزا نہ دی جائے. یہ میں بعد میں عرض کروں گا. اس وقت ذرا آپ ایک بات اور نوٹ کر لیں. جو کہ حلف کا لفظ آیا تھا یحلفون باللہ ما قالوا. تو میں نے آج وہ موجب المفارق جو ہے نے الفاظ قرآن الحکیم اس میں دیکھا اور ایک عجیب نقطہ ہے وہ میں آپ کو بھی نوٹ کرا رہا ہوں. حلف کا لفظ یا اس سے جو مشتق الفاظ ہیں مشتقات اس کے قرآن مجید میں کل 13 مرتبہ ہے. ان میں سے صرف ایک مرتبہ تو وہ قسم کا کفارہ جو ہے اس کے ضمن میں یہ لفظ آیا سورہ مائدہ میں, اور ایک جگہ لفظ آیا ہے مکی صورتوں میں حلاف مہین. حلاف بہت زیادہ قسمیں کھانے والا, مہین بہت ہی ہلکا انسان جس کی کوئی عزت نہیں ہے, جس کا کوئی وقار نہیں ہے. گویا کہ زیادہ قسمیں کھانے والا شخص وہی ہوتا ہے جس کے اندر خود اعتمادی نہیں ہوتی. یہ وقار کے خلاف ہے زیادہ قسمیں کھانا. چنانچہ حضرت مسیح علیہ السلام کا قول بھی موجود ہے انجیل میں کہ تم قسمیں مت کھایا کرو, بات سیدھی سیدھی کیا کرو. قسمیں کھانا جو ہے اس سے آپ نے منع کیا ہے. اور میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا ہوں کہ 13 مرتبہ یہ لفظ قرآن میں آیا ہے اس کے مشتقات, اور 11 مرتبہ صرف منافقین کے تذکرے میں آیا ہے. یہ در حقیقت ایمان اور حلف جو ہے یہ انہی کی ڈھال تھی. تخذوا ایمانہم جنتا فصدوا عن سبیل اللہ, اسی لیے حلف یعنی پور یہ حلف اٹھا رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں سے, حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہے. یہ ساری جو معاملے ہیں بار بار آئے ہیں حلف کے حوالے سے انہی منافقین کا معاملہ. تو پہلے تو ان الفاظ کے حوالے سے اس آیت کو بغیر غور کر لیجیے. ہم الذین یقولون, جب یہ آیتیں اتری تو حضور نے بلایا حضرت زید ابن ارقم کو, وہ نوجوان جنہوں نے وہ آ کر بتایا تھا, ان کا کان پکڑا. چونکہ لعومت نے کہا یہ کان سچا نکلا, یعنی اس کان نے جو سنا تھا سچ سنا تھا, اور تصدیق جو ہے قرآن نے کر دی. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتى ينفقوا, یہی ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں, یعنی گویا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی الہی کے ذریعے سے, وحی جلی کے ذریعے سے تصدیق ہو گئی اس روایت کی, اس خبر کی. اور اسی میں یہ بات بھی نوٹ کیجئے, جماعتی زندگی میں اس طرح کی خبریں جو بھی امیر ہے ذمہ دار ہے اس کو پہنچا دینا ہرگز غیبت نہیں ہے. چنانچہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں, جیسا کہ میں نے عرض کیا, ایک ریاست ہے, ایک عام معاشرتی احکام ہے, ایک ہے ایک موومنٹ, ایک جد و جہد, ایک تحریک, اس کے اعتبار سے فرق و تفاوت واقع ہو جاتا ہے. وہی بات ہے جس کو بارہا میں نے بیان کیا, ایک اسلامی ریاست کے اندر شورائیت کا نظام ہے, ایک اسلامی تحریک اور جماعت کے اندر شورائیت کا معاملہ ہے. یہ دونوں ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیے جا سکتے, زمین و آسمان کا فرق. اسی طریقے سے یہ بات جا کر بیان کر دینا عام حالات میں تو ان عمل مجالس و بلامانات, آپ کسی مجلس کے اندر بیٹھے ہوئے اس مجلس میں جو بات ہوئی ہے تو عام قاعدہ یہ ہے کہ یہ امانت ہے, اب اس کو کہیں اور نقل کرنا جو ہے وہ درست نہیں. لیکن ایک تحریک اس کے حوالے سے یہ ضروری ہے کہ جو بھی ذمہ دار شخص ہے, جو بھی صاحب امر ہے اور اس وقت حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم, ان تک بات پہنچا دی جائے تاکہ ان کے علم سے یہ بات آئے کہ جماعت کے اندر یا ہماری اس جمعیت کے اندر کیا کیا خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں, لوگوں کے ذہنوں میں کیا کیا جو ہے وسوسے آ رہے ہیں, کس طریقے سے ان کو پھیلایا جا رہا ہے, اس سے کیا کیا اندیشے اور خطرات پیش آ سکتے ہیں تحریک کو, ہمارے مقصد کو کیا کیا نقصانات پیدا ہو سکتے ہیں. تو یہ چیزیں گویا کہ اس اعتبار سے کہ ان کی نیت ان کی توہین و تذلیل کی نہیں تھی, بلکہ دین اور اقامت دین کی جد و جہد کے لطف و اخلاص کا تقاضا یہ تھا کہ وہ جا کر وہ بات بتا دیں. لہذا کوئی گرفت اس پر نہیں کی گئی, بلکہ جب یہ آیت نازل ہوئی حضور نے بلا کر گویا کہ شاباش دی, کان سے پکڑ کر کہا یہ کان سچا نکلا, یعنی یہ اس کان نے جو کچھ سنا تھا اس کی تصدیق اور تصدیق جو ہے وہی الہی کے ذریعے سے ہو گئی. ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتى ينفقوا. یہ ينفقوا جو ہے یہ سورہ جمعہ میں بھی لفظ آ چکا ہے. وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفقوا الیہا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا. یہ جو لفظ ہے کسی کو چھوڑ کر چلے جانا, منتشر ہو جانا, تو یہی لفظ استعمال کیا انہوں نے کہ تم خرچ کر رہے ہو, کھلانے پلانے کا اہتمام کر رہے ہو, لہذا یہ جمع ہے. اگر کوئی فاقے آ گئے اور سختیاں آ گئی ہیں, ان پر تم نے خرچ کرنا روک لیا, بند کر دیا اور ہاتھ روک لیا, تو یہ خود یہاں سے یہ بھیڑ منتقل ہو جائے گی. حتی ینفقوا وللہ خزائن السماوات والارض. حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے تمام خزانے آسمانوں کے بھی اور زمین کے بھی. ولیکن المنافقین لا یفقہون, لیکن ان منافقوں کو اس کا فہم اور توقع حاصل نہیں. یہ تو سیدھی بات ہے, جبکہ وہاں بھی فرمایا گیا فتوب اعلیٰ قلوب نہیں فہم لا یفقہون. اب سارا نفاق کا معاملہ ہے اس بنا پر کہ اصل فہم اصل سمجھ اپنے اصل نفع اور اصل نقصان کا کی پہچان نہیں رہی, تبھی تو انسان نفاق کی طرف جاتا ہے. یقولون لئن رجعنا الی المدینۃ لیخرجن العز منہا الاذل, وہ کہتے ہیں یہ, انہوں نے کہا ہے یہ کہ اگر ہمارا پہنچنا ہو گیا مدینہ منورہ تو پھر وہاں سے جو عزت والا ہے وہ ان کمزوروں کو نکال باہر کرے گا. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. اس آیت کا میں نے آج کل جو تقاریر میں کر رہا ہوں نظام خلافت سے متعلق, اس کا کئی مرتبہ حوالہ دیا اس آیت مبارکہ, اس لیے کہ حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت آتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يبقى على الارض بیت وبر ولا بدر الا ادخله الله كلمة الاسلام بعز عزيز او ذل ذليل اما يعزهم الله فيجعلهم من اهلها واما يذلهم فيدينون لها. یہ جو الفاظ آئے تو نوٹ کر لیجیے, اس پر حضرت مقداد نے کہا فیکون الدین کله للہ, پھر وہ بات ہو جائے گی کہ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. حضور نے فرمایا کہ روح عرضی پر ایک گھر بھی نہیں بچے گا, نہ ہی گارے کا بنا ہوا اور نہ کوئی کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ, اونٹ کے بالوں کے کمبلوں کا بنا ہوا خیمہ جن میں اللہ تعالیٰ کلمہ اسلام کو داخل نہ کر دے. یہ داخلہ دو طریقوں سے ہوگا, میں عزت عزیز یا تو عزت والے کے اعزاز کے ساتھ, وہ ذل ذلیل یا کسی ذلیل کی ذلت کے ساتھ, کسی کمزور کی مغلوبیت کے ساتھ. اما یعزہم اللہ, یا تو اللہ تعالیٰ انہیں عزت دے گا اعزاز فرمائے گا. فیجعلہم من اہلہا, کلمہ اسلام کے لوگوں میں سے ان کو داخل کر دے گا, شامل کر دے گا, وہ بھی اسلام والے ہو جائیں گے. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین. یہاں پر میں اس آیت کا حوالہ دیا کرتا ہوں کہ اصل میں تو عزت کا مستحق اللہ ہے, یا اللہ کے رسول ہے یا اہل ایمان. تو یعزہم اللہ, اللہ تعالیٰ انہیں عزت دے گا اور انہیں کلمہ اسلام کے قائلین اور حاضرین میں سے بنا دے گا. اور یذلہم, یا انہیں مغلوب کر دے گا اور وہ لوگ جو ہے فیدینون لہا, پھر وہ کلمہ اسلام کی اطاعت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے, بالا دستی اسلام کی قبول کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. دونوں شکلوں میں گویا کہ کلمہ اسلام تو اس گھر یا خیمے میں داخل ہو ہی گیا. اب اس کے حوالے سے میں عرض کرنا چاہ رہا تھا, اس پر آپ غور کر لیجیے, ایک بہت اہم لمحہ فکریہ ہے ان حالات و واقعات کے اعتبار سے, اور وہ یہ ہے کہ یہ واقعات یہ بتاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ان منافقین کا نفاق پوری طرح واضح تھا, روشن تھا. پھر یہ کہ سن 6 ہجری میں یہ واقعات پیش آ رہے ہیں, واقعہ اس وقت بھی ہو رہا ہے سن 6 ہجری میں, اس لیے کہ اسی غزوہ بنی المطلب سے واپسی پر وہ واقعہ بھی پیش آیا ہے جس کے بنا پر کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پر تہمت لگی. اسی میں یہ قول بھی آیا لئن رجعنا الی المدینہ لیخرجن العز من الاذل اور لاک القو علا من رسول اللہ تعالی القبلی. اس کے باوجود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف کسی فیصلہ کو اقدام کا ارادہ نہیں فرمایا. حضرت عمر کہہ رہے ہیں آپ مجھے حکم دیجئے, میں جا کے گردن اڑا دیتا ہوں, اور اگر یہ نہیں تو پھر انصار کے اندر صاد ابن معاذ جیسے لوگ موجود ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, رہی سے اوس قبیلے کے سردار, ان میں اور لوگ موجود ہیں, محمد بن مسلمہ انصاری ہیں رضی اللہ تعالی عنہ, ان میں دوسرے لوگ موجود ہیں, آپ جس کو چاہے معاذ ابن جبل ہے رضی اللہ تعالی عنہ, جن کو حکم دے, لیکن آپ نے نہیں کیا. اس کے حوالے سے میں کر رہا تھا کہ اصل میں یہ ابھی ایک جد و جہد کا دور ہے, ابھی نقشہ چل رہا ہے. ہمارے ہاں کچھ لوگوں نے یہ مغالطہ پیدا کیا ہے کہ جیسے حضور مدینے میں پہنچے حکومت قائم ہو گئی انقلاب کی تکمیل ہو گئی, بہت بڑا مغالطہ ہے. ہمارے آج کے تصورات حکومت کے کچھ اور ہیں, حکومت کے قائم ہونے کے بعد تو ظاہر بات ہے کہ پھر کوئی شخص عزت والا ہو اور اسے سزا نہ ملے, اور کوئی شخص کمزور ہو اسے سزا مل جائے, اس سے بڑی ناانصافی کوئی نہیں. وہ تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک خاتون جو تھی چونکہ بنو مخدوم میں سے تھی, بڑی عزت والے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی, فاطمہ مخدوم چوری کی, اب فیصلہ ہو رہا تھا کہ ان کا ہاتھ کاٹا جائے گا, تو بہت سے لوگوں نے بڑی کیلے گوئیاں ہوئی, اتنے اونچے گھرانے کی عورت ہے اور اس سے اگر یہ حرکت ہو گئی ہے, مجھے وہ یاد آ رہا ہے بیگم علی خان کے بارے میں آیا تھا کہ وہ لندن کے ایک اسٹور سے جو کوئی انڈر ویئر چراتی ہوئی پکڑی گئی تھی, تو نہ معلوم کس وقت کسی انسان سے کیا ہو جاتا ہے, کوئی حرکت جو ہے سرگرد ہو جاتی ہے. اس حوالے سے فاطمہ مقدونیہ جو ہے ان سے یہ حرکت سرگرد ہو گئی. تو حضرت انس کو بنایا کہ سفارش کی کہ یہ حضور کا بڑا پیارا ہے, لاڈلا ہے, خادم ہے, اور انہوں نے سفارش کی. حضور نے کیا الفاظ آپ کو یاد ہیں, کس قدر سخت الفاظ آپ نے فرمائے. پچھلی قومیں اسی لیے تو ہلاک ہوئی کہ وہ جرم اگر کوئی غریب کرتا تھا, کمزور آدمی کرتا تھا, اس پر حد جاری کرتے تھے. کوئی طاقتور پیسے والا اور کوئی حیثیت والا کرتا تھا, اس کو اوپر حد جاری نہیں کرتے تھے. خدا کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد بھی چوری کرے گی, لاؤ نہ فاطمہ کا بنت محمد ان سرپن, اگر وہ چوری کرے گی اس کا بھی ہاتھ کرے گا. تو قانون کا تقاضا تو یہ ہے. پھر یہ مسئلہ کیوں دیکھی جا رہی ہے؟ تو اس کا حل کیا ہے؟ یہ سال ہے نا, حل یہ ہے, ابھی حکومت اسٹیبلش نہیں ہوئی, ابھی در حقیقت وہ ریولیوشنری اسٹرگل جاری ہے. ورنہ تو قانون کی نگاہ میں سب برابر ہوتے ہیں. ہمارے نزدیک اسلام کا تو تھوڑا امتیاز یہ ہے کہ خلیفہ وقت کا دعویٰ بھی خارج ہو سکتا ہے کہ قانون کا جو تقاضا ہے پورا نہیں ہو رہا. حضرت علی کا دعویٰ خارج ہو رہا ہے قاضی شرح کی عدالت سے کہ آپ کے پاس گواہ صرف دو ہے, ایک بیٹا ہے اور ایک آپ کا اپنا غلام ہے. بیٹے کی اور اپنے غلام کی گواہی قبول نہیں ہوگی, کوئی تیسرا گواہ ہو تو لائیے, تیسرا گواہ ہے نہیں, دعویٰ خارج. تو قانون کی نگاہ میں سب برابر, کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی. لیکن یہ جو تحریک کا دور ہوتا ہے, ابھی جدوجہد جاری ہے, اس میں تو مؤلفت القلوب والا معاملہ بھی ہے. کہیں نہ کہیں آپ کو جو ہے کسی مخالف کا دل نرم کرنے کے لیے اسے پیسے دینے پڑتے ہیں, تو پیسے دیجیے. زکات کے مطلب کے اندر یہ شامل ہے, مصارف زکات کے اندر, بل مؤلفت القلوب ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ ان دونوں چیزوں کو ایک دوسرے پر قیاس نہیں کیا جا سکتا. دوران تحریک, دوران جدوجہد, ابھی جبکہ ریولیوشنری اسٹرگل جاری ہے, معاملہ اور ہے. جب اس کی تکمیل ہو گئی, ایک ریاست وجود میں آ گئی, ایک حکومت قائم ہو گئی, اب معاملہ کچھ اور ہوگا. اس حوالے سے بات سمجھ لیجئے تو یہ واقعہ بھی بہت اہمیت کے ساتھ سامنے آتا ہے. بلکہ حضرت عائشہ صدیقہ پر جو تہمت لگی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس کے ذمن میں تو ایسے الفاظ بھی حضور کی زبان مبارک سے نکلے ہیں, یا تو یوں سمجھیے دل دوز کلمات جن کو کہا جائے, یا تو وہ ہے کہ جو آپ کی زبان مبارک سے طائف میں نکلے. اللہم الیک اشکو ذوق قوتی و قلت حیلتی و حوالی علی النار الی من تکلنی لوگ. ہمیں پوری وہ اس وقت جو ہے آپ کی وہ دعا جو ہے وہ اس وقت میں بیان نہیں کر رہا, لیکن یہ کہ بہت معلوم ہوتا ہے کہ دل دوز کلمات ہیں. اسی طرح کا دل دوز کلمہ یہ ہے, حضور نے فرمایا کہ کیا کوئی شخص ایسا نہیں جو مجھے اس شخص کی ایذا سے بچا سکے. اس درجے دکھی دل ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. یہ الفاظ بتاتے ہیں نا کہ اندرونی قلبی کیفیت کیا ہے. بلکہ مجھے ایک اور جملہ یاد آ گیا حضور کا, جو اسی کی مثال ہے, کہ غزوہ احد کے بعد جب واپس آئے مدینہ منورہ, وہاں آ کر جب آپ نے دیکھا کہ انصار کے گھرانوں سے ماتم کی, بین کرنے کی, رونے کی آوازیں آ رہی, 70 صحابہ شہید ہو گئے تھے, چھوٹی سی بستی ہے, ایک ایک شہید جو ہے کسی گھر کا وہ بیگا ہے, کسی گھر کا داماد ہے, کسی چچا کا بھتیجا ہے, وہ یہاں کے 70 جو شہید ہوئے ہیں, تو کتنے گھروں کے اندر سبھی ماتم لکھی ہوگی. اور ابھی بین کرنا اور ماتم کرنے کی وہ مانیت نہیں ہوئی تھی, اور یہ تو ان کا فن تھا. عرب جو ہے وہ تو اس وقت خواتین ان کی خاص طور پر اکثر و بیشتر شاعر ہوتی تھی, اور پھر بڑی شعر کے ذریعے سے وہ ماتم کیا کرتی تھی. تو وہ جو آپ نے آوازیں سنی, نالے اور چیون کی آوازیں اور ماتم کی آوازیں, تو آپ کی زبان مبارک سے جملہ نکلا ہے جس سے اس وقت کی قلبی کیفیت کا اندازہ ہوتا ہے. اما حمزہ تو فلا بواسی نہیں, ہائے حمزہ کے لیے تو کوئی رونے والی ابھی نہیں. اس لیے کہ حمزہ جو ہے, مجھے وہ مصرع ہمیشہ یاد آتا جب بھی یہ واقعہ میں بیان کرتا ہوں, مارا دیار غیر میں مجھ کو وطن سے دور. اگر کہیں حمزہ کا یہ شہادت ہوئی ہوتی, اور مکے میں ہوتے حمزہ اس وقت, عبد المطلب کا بیٹا حمزہ اور اس کے جسم کا مسلح ہوا ہے, تو مکے میں کوہرام مچا ہوتا. لیکن مدینے والوں کو ظاہر بات ہے کہ وہ بات تو نہیں جو رشتہ داروں میں ہوتی. تو جب یہ جملہ سنا ہے انصار نے, تو جا کر اپنے گھروں سے اپنی خواتین کو بھیجا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاں. حضرت حمزہ کی ہمشیرہ ہیں, حضور کی پھپھی ہیں, وہاں جا کر انہوں نے پھر ماتم کیا حضرت حمزہ کا, تعزیت کی. تو اس طرح کے مواقع اس اعتبار سے بہت اہم ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انسان کی حیثیت سے سامنے آتے ہیں. آپ کے احساسات ایک انسان کی حیثیت سے آپ کے جذبات آپ کے احساسات اس کی عکاسی ہوتی ہے. اسی قسم کا واقعہ یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ کیا کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو مجھ سے اس شخص کی ایزا سے بچا سکے جو مجھے میرے گھر والوں کے بارے میں ایزا دے رہا ہے. اس پر حضرت سعد بن عبادہ نے فریاد کیا کہ حضور ان کے بارے میں نرمی کیجئے, یہ شخص جو ہے یہ ہمارا سردار تھا, ہم اسے بادشاہ بنانے کی فکر میں سے تاج بنایا جا چکا تھا. اور اسی میں ایک واقعہ یہ بھی آتا ہے اس حد تک کہ حضرت سعد بن عبادہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان تلخی پیدا ہو گئی. سعد بن معاذ چونکہ وہ تھے سردار اوس کے, انہوں نے یہ عرض کیا حضور اگر وہ میرے قبیلے سے ہے تو مجھے حکم دیجئے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں گا. اس پر سعد بن عبادہ فیض میں آ گئے, کھڑے ہو گئے. انہوں نے کہا ہاں تم یہ اس لیے کہہ رہے ہو کہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ خزرج میں سے, تو میں یہ ساری چیزیں اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ بشریت یہ انسانی جذبات و کیفیات اس معاشرے میں بھی موجود تھی. لیکن اصل اس وقت جو موضوع میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ مرحلہ ابھی وہ انقلابی جد و جہد وہ ابھی مراحل میں سے گزر رہی ہے. ان مراحل کے اندر جو ہے وہ کچھ نہ کچھ مصلحت کو دیکھنا, حالات کا جو ہے اس کا زیادہ کر کے حکمت عملی کو بروئے کار لانا, یہ ایک عملی جد و جہد کا لازمی تقاضا ہے. البتہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ غزوہ تبوک کے بعد صورتحال یکسر تبدیل ہو گئی, اور اس میں میں آپ کو اصل میں وہ بات بتانا چاہتا ہوں جو مجھ پر بھی ابھی حال ہی میں منتقل ہوئی ہے. اس سے پہلے کہ میرے دروس میں جب بھی میں نے سورہ منافقون کا درس کیا ہے یا حقیقت نفاق کے موضوع پر تقریر کی ہے تو ایک بات کو میں واضح کرتا رہا ہوں, اور وہ یہ کہ نفاق چونکہ کوئی لیگل اینٹیٹی نہیں ہے لہذا اس کا پردہ کبھی چاک نہیں کیا گیا, کبھی کسی شخص کو لیبل نہیں کیا گیا یہ منافق ہے. کیونکہ میری معلومات اس وقت تک ہوئی تھی, آج میں ذرا اس کی تحقیق کرنا چاہتا ہوں اس لیے نوٹ کرا رہا ہوں. چونکہ فتح مکہ کے بعد صورتحال تبدیل ہو گئی, اب گویا کہ کامیابی کے مرحلے میں پہنچ گئے, حکومت اسٹیبلش ہو رہی ہے یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے کچھ عرصے کے بعد. لہذا اس موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے خلاف اقدام بھی کیا. ایک تو یہ کہ غزوہ تبوک سے واپسی پر, اور عام طور پر جس کو ہمارے صوفیہ سمجھ لیتے ہیں کہ رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر, جس کا عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جو جنگ تھی اللہ کے راضی تو جہاد اکبر ہے, اور نفس کے خلاف جہاد کرنا ہے یہ جہاد اکبر ہے. یہ دوسری بات ہے کہ نفس کے خلاف جہاد کے لیے حضور کی دوسری حدیث موجود ہے, افضل الجہاد کہا گیا ہے, ایو الجہاد افضل یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول سب سے افضل جہاد کون سا؟ جواب یہ دیا ان تجاہد نفس کا فی طاعت اللہ. لیکن اس حدیث کا مطلب یہ ہرگز نہیں, وہ تو یہ تھا کہ اب تک ہمارا جہاد ہوتا رہا کھلے دشمنوں سے کافروں سے, اب وہ جہاد اکبر کی طرح ہم لوٹ رہے ہیں, اب ہمیں جا کر مدینے کے منافقین کی خبر نہیں, اس لیے کہ اب ہماری یہ دعوت اور تحریک اس مرحلے تک پہنچ چکی ہے کہ منافقین کے نفاق کا پردہ چاک کر دیا جائے. چنانچہ ایک بات تو معلوم تھی پہلے بھی, وہ تو قرآن مجید کی نص فتح سے ہمیں کیونکہ معلوم ہوتی ہے, اس میں تو کسی اجتماع کا سوال نہیں, کہ حضور نے غزوہ تبوک سے واپسی پر جو مسجد کے نام سے ایک اڈا تعمیر کیا گیا تھا نام نہاد مسجد مسجد زرار, اسے منہدم کیا, اور اس کو بنانے والے جو 12 تھے لوگ وہاں کے سردار, ان کی بھی گویا کہ اس حوالے سے کثیر ہو گئی کہ جب ان کی بنائی ہوئی عمارت کو مسجد زرار قرار دے کر اور کفر اور فساد کا اڈا قرار دیا گیا تو گویا کہ ان کا بھی پردہ چاک ہو گیا. لیکن ایک اور روایت ہے جو مجھے حال ہی میں اصل میں مجھے بتایا گیا کہ پروفیسر حافظ احمد یار صاحب نے اپنے درس میں کئی حوالہ دیا تھا کہ کسی روایت کا کہ جس میں حضور نے کچھ منافقین کے نام لے کر کہا کہ مسجد سے نکل جاؤ. وہ چل جب یہ بات پہنچی تو میں نے پھر اس کی تحقیق کی اور انہوں نے پھر مجھے اس کا حوالہ دیا, وہ حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ یہ معاملہ ہوا ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جبکہ منافقین کے خلاف اقدام کا فیصلہ ہو گیا, ان کے نفاق کا پردہ چاک کرنے کا بھی فیصلہ ہو گیا, اس لیے کہ اب فیصلہ کل غلبہ اسلام کو حاصل ہو چکا. یہ روایت جو ہے یہ حافظ بیہقی نے نقل کی ہے, اور اس کے راوی اس روایت کے مطابق حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے رضی اللہ تعالی عنہ, اور یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت النبوی ایک کتاب جو ہے سیرت کے موضوع پر ہے, اس کی چوتھی جلد کے صفحہ 50 پر انہوں نے حوالہ دیا. حافظ احمد یار صاحب نے, میں پورا حوالہ بھی آپ کو اسی لیے بتا رہا ہوں. عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت کیا گیا ہے، انہوں نے فرمایا کہ حضور نے خطبہ ارشاد فرمایا ہمیں اور یہ فرمایا ان منکم منافقین، دیکھو مسلمانوں تم میں کچھ منافق بھی موجود ہیں، فمن سمیتہ فلیقم، تو جس جس کا میں نام لیتا جاؤں وہ کھڑا ہوتا جائے، ہم یا فلان، اب آپ نے نام لینے شروع کیے، اے فلان کھڑے ہو جاؤ، ہم یا فلان، اے فلان تم بھی کھڑے ہو جاؤ، ہم یا فلان، اے فلان تم بھی کھڑے ہو جاؤ، حتی شتکن و ثلاثی، یہاں تک کہ 36 نام آپ نے گنوائے، اور بعض دوسری روایات میں اس کی وضاحت ہے، فرمایا نکل جاؤ مسجد سے، اس مسجد سے بھی اس وقت نکلنے کا حضور نے انہیں حکم دے دیا گیا. اس طرح 36 منافقین کے نفاق کا پردہ آپ نے برسر عام چار کر دیا. اس کے بعد یہ روایت لمبی ہے، ثم قال ان فیکم او ان منکم منافقین فسل اللہ العافیہ، صرف یہی منافق نہیں ہے جو میں نے نام لے دیے ہیں جن کو یہاں سے مسجد سے نکال دیا، تم میں اور بھی منافق موجود ہیں، لیکن اللہ سے عافیت طلب کرو، یعنی یہ کہ ان لوگوں کو گویا کہ ابھی متنبع کیا ہے کہ اپنی اصلاح کی کوشش کرو، اپنے حالات کو بہتر بنا لو، ورنہ وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ تمہارا بھی پردہ اسی طور سے چاک کر دیا جائے. پھر اسی میں آگے ہے وضاحت، قال فمر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ برجل مقنر، حضرت عمر کا، شاید اس مجلس میں حضرت عمر موجود نہیں ہوں گے جبکہ یہ خطبہ دیا آپ نے اور اس طریقے سے 36 منافقین کا نام لے کر انہیں مسجد سے نکالا، لیکن اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ حضرت عمر کا گزر ہوا ایک شخص پر سے، کہ اس نے اپنا منہ جو ہے وہ اپنا سر خوب کپڑے میں لپیٹا ہوا تھا، شرمساری کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو روپوش رکھنا چاہتا تھا لوگوں سے، وقت کا نہ بین ہوں بین ہوں مار فتن، اور ان دونوں میں حضرت عمر میں اور اس شخص میں کچھ تعارف تھا، کوئی ایک دوسرے کو جانتے تھے، فقال ما شانک، تو حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام انداز میں پوچھا، بھائی تمہارا یہ کیا حال ہے، کیوں اس طریقے سے اپنا سر اور اپنا جو ہے وہ پورا لپیٹا ہوا ہے، کیا معاملہ، فاخبرہ بما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس شخص نے پھر حضرت عمر کو واقعہ بتایا کہ یہ واقعہ ہے، حضور نے اس طریقے سے فرمایا ہے، اس طرح ہماری جو ہے وہ توہین ہوئی ہے یا بے عزتی اور تذلیل ہوئی ہے، اس طریقے سے ہماری جو بھی ہے ہمارا پردہ جو ہے نابود کا چاک ہوا ہے، فقال عمر، اب اس پر حضرت عمر وہ دوستی جو بھی ہوگی تعلقات جو بھی ہوں گے حضرت عمر کے لیے نزدیک تو پڑے، کہا کہ وہ قد رکھنے والے نہیں، فقال عمر بغضاً لک طائر الیوم، انہوں نے کہا تمہارے لیے ہلاکت ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، تم تو برباد ہو گئے ہمیشہ کے لیے، تمہارے بارے میں اللہ کے رسول کا یہ فیصلہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ روایت جو ہے حافظ بیہقی نے نقل کی ہے اور اس حوالہ دیا ہے جن میں کثیر میں اس کا موجود ہے. پھر دلائل النبوہ ایک کتاب ہے امام بیہقی کی، اس کی بھی 6 جلد میں صفحہ 286 پر یہ روایت موجود ہے. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب وہ حکومت پورے طور سے اسٹیبلش ہو گئی تو اس کے بعد وہ مرحلہ بھی آ گیا کہ نہ صرف یہ کہ حضور نے عملاً اقدام فرمایا کہ ان کا وہ اڈا جو ہے مسمار کر دیا جو انہوں نے مسجد کی صورت میں مسجد کے نام پر تعمیر کیا تھا مسجد زراعت، بلکہ کچھ منافقین کا پردہ بھی چاک کر دیا. اسی کے حوالے سے مجھے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ کون ہے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ. ایک تو یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تمام منافقین کے نام آ گئے، کل 36 منافق نہیں تھے مدینے کے اندر، تعداد بڑی موجود تھی، اسی روایت میں موجود ہے تم میں اور منافق بھی موجود ہیں، لیکن اللہ سے عافیت طلب کرو. اسی لیے حضرت حذیفہ کا معاملہ بھی آتا ہے، کچھ لوگوں کے نام بتائے تھے لیکن بطور راز، اسی لیے ان کا نام صاحب السر النبی پڑ گیا اور ان سے حضرت عمر نے بھی پوچھا اپنے بارے میں. لیکن ان کا ایک قول بھی ہے کہ کان النفاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نفاق کا معاملہ صرف عہد نبوی میں تھا، اس کے بعد اب اس کا کوئی سوال نہیں. اس کے یہ معنی تو ہرگز نہیں ہے کہ نفاق کا مرض ختم ہو گیا، نفاق کا مرض تو جیسے پہلے تھا بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا، لیکن نفاق کا تعین کے ساتھ کسی شخص کے بارے میں طے کر دینا، اسے منافق قرار دے دینا، یہ ظاہر بات ہے کہ عہد نبوی کے بعد اب کسی اور شخص کے لیے ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو علم کا ذریعہ تھا وہی وہ اب منقطع ہو چکا ہے. اب گویا کہ دو ہی باتیں ہوں گی، یا کسی شخص کو اب کافر کہیں گے یا مسلمان کہیں گے. منافق کسی کو شخصاً قرار دینے کا عمل یہ صرف گویا کہ ایک خصوصیت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور آپ کے بعد اب اس کا امکان کسی اور سب کے لیے موجود نہیں. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی ویاکم بالآیات والذکر الحکیم.